برادران عزیز و خواران محترم، بانی مجلس آج کے راجہ اعتصام الحسن، ان کے لیے دعا کی خاص التماس ہے، ان کے لیے، ان کے بچوں کی صحت اور کاروبار کے لیے پروردگار عالم ان کے تمام امور میں اپنی توفیقات شامل حال فرمائے، اور اسی طریقے سے حبا زہرا، سیدہ نگہت، کنیز فاطمہ، سید واجد حسین اور تمام بیماروں کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ خدا ان سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے، اور سورہ فاتحہ کی بھی ایک مرتبہ پھر التماس ہے، راجہ اعتصام الحسن کے والدین کی مغفرت کے لیے سورہ فاتحہ۔ اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اییاک نعبد و اییاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین، لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجلنی خالصا لوجهک الکریم یا اللہ۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ و تعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ برادران عزیز و خواران محترم، عباد الرحمن اور ان کے اوصاف، یہ وہ موضوع ہے کہ جس کے اوپر کچھ گزارشات پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سورہ فرقان کا یہ کنکلوڈنگ پیراگراف بالکل اختتام پر، جہاں پروردگار عالم نے اپنے ان منتخب چنیدہ بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے 12 اوصاف ڈسکس کیے، اور گویا پروردگار عالم نے دعوت فکر دی کہ ذرا سوچو کہ جب رحمان کے بندے ایسے ہیں تو خود خدا رحمان کیا ہوگا۔ تو پہلی صفت جو پروردگار نے بیان کی، کہ جس کے اوپر گزشتہ 2 نشستوں پر ہم نے محیط گفتگو کرنے کی کوشش کی، اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے، الذین، یہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ یمشونا علی الارض ہونا، کہ جو زمین پر جب چلتے ہیں تو ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا، ان کی چال میں عاجزی، انکساری، ہمبل ہوتے ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں، گراؤنڈڈ ہوتے ہیں، یہ اپنی عزت نفس پر کمپرومائز نہیں کرتے، یہ ذلت کو پسند نہیں کرتے۔ بارہا میں نے اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ یہ تمام اوصاف سنتے ہوئے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا کے اس فرمان سے مسلسل روشنی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، کہ جس میں مولا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دیکھو گے، لا تر الجاہلہ الا مفرطن او مفرطن، جاہل کو تم دیکھو گے کہ یا وہ اس ایکسٹریم پر چلا جائے گا یا وہ اس ایکسٹریم پر چلا جائے گا، بیلنس اپروچ وہاں پر نظر نہیں آئے گی۔ لہذا میں نے گزارش کی تھی کہ جو عباد الرحمن ہوتے ہیں متکبر نہیں ہوتے، مگر وہ اپنی عزت نفس کے اوپر کمپرومائز بھی نہیں کرتے، اپنے سیلف اسٹیم کو پروٹیکٹ کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم جو دوسری صفت اپنے ان بندوں کی بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں تو یہ سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ پروردگار عالم نے مستقل دوسری صفت کے طور پر کہ ان کا بیہیویئر، ان کی اپروچ، ان کا ایٹیچیوڈ یہ ہوتا ہے کہ جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں تو یہ سلامتی کا پیغام دے کر آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ ان سے الجھتے نہیں ہیں۔ اچھا، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے ایک بات بتائیے، جاہل کس کو کہتے ہیں؟ جاہل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس علم نہ ہو، یعنی بالکل سمپل سامنے والی جو ڈیفینیشن ہے وہ تو یہی ہے کہ جاہل وہ ہے کہ جس کے پاس جہل ہو۔ تو جب جہل ہے تو وہ کون سی چیز ہے جو نہ ہونے کی وجہ سے اس کو جاہل کہا جا رہا ہے؟ تو وہ علم ہے، علم اس کے پاس نہیں ہے، تو لہٰذا یہ جاہل ہے۔ اچھا آپ دیکھیے برادران عزیز، معصومین کو تو آپ چھوڑ دیجیے، ہٹا دیجیے، ورنہ کوئی بڑا سے بڑا عالم اس دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جو علم مطلق کا اعلان کر سکے۔ ہر شخص جس کے پاس کچھ بھی علم ہے تو اگر آپ اس کو عالم کہتے ہیں تو ریلیٹیولی دوسروں کے مقابلے میں وہ عالم ہوتا ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر ایک اور عالم کی گنجائش موجود ہے، تو اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کے مجہولات اس کے مقابلے میں زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے اس کو چھوٹا عالم کہا جا رہا ہے، اس کو بڑا عالم کہا جا رہا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اور یہ تو کسی کی بھی ہمت نہیں ہے کہ کہہ سکے کہ سلونی قبل ان تفقدونی، کہ مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ۔ وہ تو یہ جملے تو مولا ہی کی زبان پر سجتے ہیں، سوٹ کرتے ہیں کہ علی یہ جملہ کہیں، وہ باب مدینۃ العلم کہ جس نے لعاب پیغمبر کو اپنی غذا کے طور پر استعمال کیا ہو۔ واقعا حق یہ ہے کہ مولا کائنات یہ جملے کہیں تو مولا کی بات نہیں ہو رہی، معصومین کی بات نہیں ہو رہی، ہم اس دنیا کے جو عام افراد ہیں ان کی بات کر رہے ہیں۔ ان میں کچھ عالم ہیں، کچھ جاہل ہیں۔ تو ان میں جو عالم ہیں وہ ریلیٹیولی کچھ زیادہ جانتے ہیں، جو جاہل ہیں وہ ریلیٹیولی کچھ کم جانتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو جاہل کہا جا رہا ہے۔ تو اب جتنے بھی جوہلا ہیں ان کی نسبت سے علماء کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ بس وہ سلامتی کا پیغام دیں اور آگے بڑھ جائیں؟ تو پھر آپ مجھے بتائیے، جتنے بھی آپ نے ادارے قائم کیے ہوئے ہیں، اسکول کھولے ہوئے ہیں، تو وہاں پر جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ سارے کے سارے علامہ ہوتے ہیں؟ جو کالج آپ نے کھولے ہیں، جو یونیورسٹیز آپ نے بنائی ہیں، تو ان کے اندر جتنے پڑھنے والے ہیں وہ سارے کے سارے اگر اتنا علم رکھ رہے ہوتے تو پھر اپنے اساتذہ کے سامنے زانو تلمس کیوں طے کرتے؟ تو ایک طرف وہ زانو تلمس طے کر رہے ہیں، دوسری طرف جو اساتذہ ہیں وہ ان کو پڑھا رہے ہیں، ان کا استاد ہونا دلیل ہے کہ وہ زیادہ علم رکھتے ہیں ریلیٹیولی کمپیریٹیولی ان سے، لہٰذا وہ ان کو پڑھا رہے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے ہی وہ طالب علم زانو تلمس طے کریں تو اساتذہ جتنے بھی ہیں وہ کمرے سے باہر آ جائیں، وہ کہیں کہ تم سلامت رہو، ہم باہر جاتے ہیں۔ جیسے کہ تم نے تو خود اعتراف کر لیا کہ تمہارے پاس علم نہیں ہے تو تم جاہل ہوئے، جب تم جاہل ہو تو قرآن کا یہ حکم ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاہِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل ان سے مخاطب ہوں تو وہ سلامتی کا پیغام دیں اور آگے بڑھ جائیں، وہ ان کے اوپر اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ تب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعاً قرآن یہی کہہ رہا ہے؟ کیا قرآن مجید کی آیت یہی کہنا چاہ رہی ہے؟ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس ایک مفہوم کو سمجھانے کے لیے تو قرآن کافی نہیں ہوا، تشریح کی ضرورت تو ہے۔ خود قرآن مجید کی دوسری آیتیں ہیں کہ جن کو پیش کیا جائے گا سمجھنے کے لیے کہ قرآن کی اس آیت میں پروردگار کیا کہنا چاہتا ہے۔ آپ غور فرمائیے گا، دیکھیے برادران عزیز، مولا کائنات کا ایک عجیب جملہ ہے کہ جو لرزہ طاری کر دیتا ہے۔ نہج البلاغہ میں جو تیسرا حصہ ہے اس کے اندر اختتام سے کچھ پہلے تقریباً 500 ون لائنرز ہیں مور اور لیس، جو تیسرے حصے کے اندر آپ کو ملیں گے، اس میں اختتام سے کچھ پہلے اگر آپ ڈھونڈیں گے تو یہ جملہ آپ کو مل جائے گا جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہلا دینے والا جملہ ہے۔ یعنی مولا کائنات یہ ارشاد فرماتے ہیں، خدا نے اس وقت تک جاہل سے سیکھنے کا وعدہ نہیں لیا جب تک عالم سے سکھانے کا وعدہ نہیں لیا۔ اب آپ مجھے بتائیے یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے؟ جملہ تو ایسا ہے کہ انسان ہل جائے، لرزہ تاری ہو جائے، کپ کپی تاری ہو جائے، کہ یعنی مولا کائنات صاحبان علم کی ایک ذمہ داری بیان کر رہے ہیں کہ دوسروں کی نسبت سے ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، کہ یہ پہلے اپنے آپ کو سکھانے کے لیے پیش کریں، آفر کریں، اس کے بعد پھر ان جوہلا کی ذمہ داری بنے گی کہ وہ اپنے آپ کو سیکھنے کے لیے پیش کریں۔ تو ایک طرف تو مولا کائنات یہ کہہ رہے ہیں، قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے، نہیں، قرآن مجید کی آیتوں میں بھی آپ کو مل جائے گا۔ جب پروردگار عالم یہ کہتا ہے اپنے نبیوں کے بارے میں کہ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، کہ رسول کی ذمہ داری تو صرف اور صرف اتنی ہے کہ وہ پیغام کو پہنچا دے، تو یہ بھی تو قرآن کی آیت ہی ہے نا کہ رسول پیغام پہنچا دیں، تو رسول پیغام پہنچا دے تو جن کے سامنے پیغام پہنچایا جا رہا ہے وہ سارے کے سارے علامہ تھوڑی ہیں، وہ سارے کے سارے وہ ہیں جو علم وحی سے آشنا نہیں ہیں، ان کے سامنے پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ تو اس موقع پر رسول تو یہ نہیں کرتا کہ بس ان کے سامنے سلامتی کا پیغام دے اور آگے بڑھ جائے، وہ کہے کہ میں تم پر اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ یہ عجیب بات ہے کہ ایک آیت کے اندر پروردگار عالم کہہ رہا ہے اے حبیب، یہ رحمان کے بندے وہ جوہلا سے الجھتے نہیں ہیں، دوسری آیت میں پروردگار کہہ رہا ہے اے حبیب ان کو پیغام سنا دیجئے۔ ہم دیکھ رہے ہیں مولا کائنات کہہ رہے ہیں عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ سکھائے، پھر اس کے بعد جاہل کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے۔ قرآن مجید کی ایک عجیب آیت ہے کہ جس میں دونوں چیزیں ایک ساتھ نظر آتی، اس کو ذرا دیکھیے گا۔ پروردگار فرماتا ہے خذ العف وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ خذ العف، اے حبیب معافی کا طریقہ اختیار کیجئے، معاف کر دیا کریں۔ لوگ ہیں، کبھی کبھی بدتمیزی بھی ہو جاتی ہے، بد تہذیبی بھی ہو جاتی ہے، ڈیکورم کا خیال نہیں رکھتے، پروٹوکول کا خیال نہیں رکھتے، تو ٹھیک ہے اے حبیب ایسا ہو جائے تو آپ معاف کر دیا کریں۔ وامر بالعرف، اور آپ امر بالمعروف کیجئے، یعنی آپ نیکی کا حکم دیجئے، تو بتائیے کہ نیکی کیا ہے، اس میں سکھانے ہی کی بات ہو رہی ہے۔ مگر اب تیسری چیز کیا ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، مگر جو جاہلین ہیں ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جاہلین سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ جو معاف کرنے کی بات کی جا رہی تھی وہ کون تھے؟ وہ جو امر بالمعروف کرنے کا حکم دیا جا رہا تھا تو وہ کن کو کیا جا رہا تھا؟ جو پہلے سے معروف سے واقف تھے، وہ بھی تو جاہل ہی تھے، تو یہ بھی جاہل ہیں، وہ بھی جاہل ہیں، تو فرق تو کچھ ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ڈسٹنگوش کیا جا سکے کہ کون سا جاہل وہ ہے کہ جس کو سکھایا جائے گا اور کون سا جاہل وہ ہے کہ جس کے اوپر اپنا ٹائم ضائع نہیں کیا جائے گا۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے برادران عزیز، کیس یہ ہے، ایک وہ شخص ہے کہ جو علم نہیں رکھتا اور اپنے جہل سے واقف ہے۔ یہ جو جہل سے واقف ہے وہ منزل جہل پر ہے اور اس کو سکھایا جا سکتا ہے، لیکن یقین جانیے برادران عزیز کہ اگر کوئی جہل کا شکار ہونے کے بعد خود کو علامہ دہر سمجھ رہا ہو، اس کا علاج نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی نہ جانتا ہو تو وہ منزل جہل پر ہوتا ہے، اور اگر وہ یہ بھی نہ جانتا ہو کہ وہ نہیں جانتا تو وہ منزل جہل پر نہیں ہوتا، وہ ابو جہل ہوا کرتا ہے۔ ابو جہل کے حوالے سے یاد رکھیے گا، میں زیادہ آپ کو روکوں گا نہیں ابو جہل کے قضیے پر، مگر اس کا نام ابو جہل کس نے رکھا، یہ نام اس کو کس نے دیا؟ یہ خود پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ خود حضور نے اس کو نام دیا۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا، پہلے اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا۔ آپ دیکھیں پولز اپارٹ، پولرائزیشن، ابو الحکم کا مطلب ہوا فادر آف وزڈم، حکمت کا باپ، اور ابو الحکم کا مطلب ہوا حکمت کا باپ، ابو جہل کا مطلب ہوا جہالت کا باپ، پولرائزیشن۔ ایک طرف کہا جاتا تھا یہ حکمت کا باپ اور دوسری طرف یہ نام دیا گیا۔ بیک گراؤنڈ کیا ہے، بیک گراؤنڈ یہ ہے، پیغمبر اکرم نے ایک میٹنگ کال کی۔ اب یہ اصطلاحات اس زمانے کی ہیں، ایسا نہیں کہ آپ سیرت کی کتابوں میں یہ ڈھونڈنا شروع کر دیں کہ پیغمبر اکرم نے کہاں میٹنگ کال کی۔ پیغمبر اکرم نے ایجنڈے کے اندر آئٹم نمبر ون، یہ آج کی اصطلاحات ہیں، ورنہ وہاں پر اس طریقے سے ڈسکشن نہیں ہوتا تھا۔ لیکن بات ہوئی، پیغمبر اکرم نے کوشچن ریز کیا کہ بھائی وجہ کیا ہے، جو ہمارا پیغام ہے اس کو اس طریقے سے کیوں ریسیو نہیں کیا جا رہا، جبکہ لوگ سمجھ بھی رہے ہیں، بظاہر لگتا ہے کہ ان کو سمجھ میں آ رہا ہے مگر پھر بھی وہ قبول نہیں کر رہے، یعنی اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر نہیں کر رہے، واٹ از دا ریزن؟ تو پیغمبر اکرم کو جواب دیا گیا کہ اللہ کے رسول بات صرف اتنی ہے کہ ابو الحکم نہیں مانتا، یعنی آپ جانتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اکثر کچھ افراد ہوتے ہیں کہ جو انفلوئنسنگ پوزیشن کے اندر ہوتے ہیں، کہ جن کا ایک انفلوئنس ہوتا ہے، عوام میں اکثریت اگر کسی چیز کو سمجھ بھی لیں، کمپریہینڈ بھی کر لیں، تو بھی وہ ہمت نہیں کر پاتے کہ کوئی سٹینڈ لے سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ بات تو ٹھیک ہے، سمجھ میں بھی آ رہی ہے، مگر اتنی ہی اچھی بات ہوتی تو وہ بھی تو مان رہا ہوتا۔ یہ انداز آپ اکثر معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، یہاں بات ٹھیک تو ہے لیکن اگر یہ اتنی ہی امپریسو بات ہوتی تو پھر وہ بھی تو مان رہا ہوتا۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے وہ بھی تو مان رہا ہوتا، تو لاشعوری طور پر انسان اس کو سپیریئر سمجھ رہا ہوتا ہے، خود کو انفیریئر سمجھ رہا ہوتا ہے، اس موقع پر وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ اچھا، اب پیغمبر اکرم کا پیغام دیا جا رہا ہے، لوگوں کے سامنے پہنچایا جا رہا ہے اور لوگ سمجھ بھی رہے ہیں۔ مثلاً یہ کہا جا رہا ہے لو کان فیہما آلہۃن الا اللہ لفسدتا، اگر دو خدا ہوتے تو خود سوچو کہ فساد نہ مچ جاتا، ایک خدا کچھ کہتا، دوسرا خدا کچھ کہتا۔ اب یہ جو دلائل ہیں بڑے کنوینسنگ ہیں، تو پھر اس کے بعد یہ قبول کیوں نہیں کر رہے؟ یہ شرک سے دستبردار کیوں نہیں ہوتے؟ یہ موحد کیوں نہیں بنتے؟ یہ رسول کی رسالت کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ پیغمبر اکرم نے سوال کیا تو جواب یہ ملا کہ اللہ کے رسول کے بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ ابو الحکم نہیں مانتا۔ اگر ابو الحکم مان جائے تو بہت سے افراد اس وجہ سے اسلام کو قبول کر لیں گے کہ بھائی اب تو ابو الحکم بھی مان گیا۔ اچھا آپ دیکھیے برادران عزیز، پیغمبر اکرم نے کیا اس ابو الحکم کو ایڈریس نہیں کیا تھا؟ کیا اس کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی تھی؟ یقیناً کی تھی۔ کئی مرتبہ ابو جہل کے ساتھ جو پہلے ابو الحکم کہلاتا تھا پیغمبر اکرم کا ڈائلاگ ہوا ہے۔ دیکھیے پیغمبر اکرم کے معجزات میں، یہ دلچسپ بات ہے، پیغمبر اکرم کے معجزات میں ایک معجزہ ہے شق القمر۔ پیغمبر اکرم کے کئی معجزات، قرآن مجید معجزہ خالدہ ایور گرین میریکل پیغمبر اکرم کا، اس کے علاوہ کئی معجزات پیغمبر اکرم نے دکھلائے، کچھ وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن کے اندر بھی آیا ہے، بہت سے تو ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، مستقل کتابیں لکھی گئیں پیغمبر اکرم کے معجزات پر، عربی زبان میں بھی، فارسی میں بھی، اردو میں بھی، مگر کچھ ایسے معجزات ہیں کہ جن کا تذکرہ خود قرآن مجید کے اندر آیا ہے۔ مثلا معراج، سورہ اسراء شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، بے عیب وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصا تک۔ تو اب یہ ایک رات میں یہاں سے وہاں جانا یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو قرآن مجید کے اندر اس معجزے کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طرح سے سورہ قمر، اس کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ کے فوراً بعد اقتربت الساعة وانشق القمر، اس لفظ کی وجہ سے اس سورہ کا نام پڑ گیا سورہ قمر۔ یہ جو سورہ قمر کا نام پڑا ہے سورہ قمر، وہ اس شق قمر کے معجزے کی وجہ سے کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس کے سامنے یہ معجزہ دکھایا گیا تھا؟ علماء کے مطابق ایک قول یہ ہے، آپ میں سے وہ احباب کے جو مکہ مکرمہ گئے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ حرم کے بالکل قریب وہ پہاڑی ہے جس کا نام ہے کوہ ابو قبیس، آج کل تو بادشاہوں کے وہاں پر محلات بنے ہوئے ہیں، مگر وہ پہاڑ اس اعتبار سے بہت امپورٹنٹ تھا کہ وہاں پر وہ مسجد تھی جس کا نام تھا مسجد شق القمر، پھر اس مسجد کو بلڈوز کر دیا گیا۔ وہ مسجد شق القمر اسی معجزے کی یادگار کے طور پر وہاں پر بنائی گئی تھی۔ اچھا کیس کیا تھا، میں نے عرض کیا کہ مختلف اقوال ہیں، ایک قول یہ کہ ابو جہل کے ساتھ پیغمبر اکرم ڈائلاگ کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، پیغمبر اکرم نے کنوینس کرنے کے لیے دلائل دیے۔ ابو جہل کا جملہ کیا ہے سنیے کہ کب ایک شخص ابو جہل کہلاتا ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ محمد ایک کام کرو تو میں ایمان لے آؤں گا۔ کیا کام؟ کہ ایک کام، مجھے پتا ہے تم جادوگر، معجزات واجزات تمہارے پاس کوئی نہیں، معاذ اللہ یہ جادو ہے جو تم کر رہے ہو، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ جو جادوگر ہے اس کا جادو زمین پر چلتا ہے، آسمان پر نہیں چلتا. اگر کوئی ایسا معجزہ دکھلا دو کہ جو زمین سے متعلق نہ ہو، آسمان سے متعلق ہو، تو پھر میں ایمان لے آؤں گا. آپ نے فرمائش سنی، کلیم کیا ہے، دعویٰ کیا ہے؟ اتنا مجھے پتا ہے کہ جو جادوگر ہے اس کا جادو زمین پر ہوتا ہے، آسمان پر نہیں ہوتا. یہ کلیم ہے، دعویٰ ہے. فرمائش کیا ہے؟ اگر تم نے آسمان سے متعلق کوئی معجزہ دکھلا دیا تو پھر میں اصرار نہیں کروں گا کہ یہ جادو ہے، میں مان لوں گا کہ یہ معجزہ ہے. دو چیزیں ہو گئی، ایک کلیم، ایک فرمائش، اور پھر تیسری چیز کیا ہے کہ اگر یہ دونوں چیزیں ہو گئیں تو پھر میری طرف سے کیا ہوگا، مان بھی لوں گا اور میں رسالت پر ایمان بھی لے آؤں گا. تین چیزیں ہیں. پیغمبر اکرم کنفرم کرتے ہیں، مطلب کنفرم، ری کنفرم یور پاسورڈ. تو اس کے بعد پیغمبر اکرم نے پھر واپس پوچھا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ کر کے دکھا دوں تو ایمان لے آؤ گے؟ کہا کہ ہاں بالکل ایمان لے آؤں گا. کہا ذرا آسمان کی طرف دیکھو، اشارہ کیا پیغمبر اکرم نے اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا. اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا. جب چاند دو ٹکڑے ہو گیا تو اس نے اپنی آنکھوں سے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھا اور پھر واپس چاند کو ملتے ہوئے بھی دیکھا. اب پیغمبر اکرم پوچھتے ہیں کہ جی کیا پروگرام ہے آپ کا، موڈ کیا ہے؟ پھر کہہ رہا ہوں کہ لفظ میرے مگر مطلب پیغمبر کا ہے کہ بھائی آپ کیا ارادہ ہے. تو ابو جہل نے کہا کہ ایک بات آج مجھے سمجھ میں آ گئی. کیا؟ ایمان لا رہا ہے؟ نہیں نہیں، ایمان نہیں لا رہا. ایک بات آج مجھے سمجھ میں آ گئی کہ جو عام جادوگر ہیں ان کا جادو صرف زمین پر چلتا ہے، مگر تم عام جادوگروں سے بڑے جادوگر، تمہارا جادوگر صرف زمین پر نہیں چلتا، تمہارا جادو آسمان پر بھی چلتا ہے. لہذا ابھی بھی میں ایمان تو نہیں لاؤں گا، ہاں تم کو بڑا جادوگر مان لیتا ہوں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. مجھے بتائیے کیا اس اپروچ کے بعد حق بجانے نہیں ہے پیغمبر اکرم اس کو ابو الحکم کی جگہ ابو جہل کہنے پر؟ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر میرے نوجوان دوستوں میں سے کسی نے یہ سمجھا ہے کہ آؤٹ آف فرسٹریشن پیغمبر اکرم نے اس کو ابو جہل کہہ دیا، ایسا نہیں ہے. آپ انداز دیکھیے، گفتگو دیکھیے، طریقہ کار دیکھیے. یہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جن کے لیے پھر قرآن مجید ایک لفظ استعمال کرتا ہے، ایک تعبیر استعمال کرتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا. یہ پردہ ڈالنا یا مہر لگانا کسی انتقام کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ توفیق کے سلب کرنے کا اعلان ہوتا ہے کہ ان سے پھر توفیقات کو سلب کر لیا جاتا ہے، کہ پھر یہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ ان کے اوپر مزید وقت ضائع کیا جائے، یہ پھر اپنا وقت پورا کرنا ہے. یہ صرف اور صرف جو مہلت ان کو دی گئی ہے یہ اس کو پورا کرنا ہے. یہ وہی چیز ہے کہ جو قرآن مجید کے اندر آئی ہے کہ لا یحسبن الذین کفروا، کہ کافر یہ گمان نہ کریں کہ انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ جو ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں ان کے لیے بہتر ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اسمن، ہم تو ان کو مہلت اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ اگر اور گناہ کرنا چاہیں تو گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں، پھر آخر میں ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. یہ وہ آیت ہے جو جناب زینب نے یزید کے دربار میں پڑھی تھی. اللہ میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، میں جناب زینب کے خطبے کی طرف مکمل طور پر نہیں جانا چاہتا، مگر یہ آیت آ گئی ہے تو اشارہ ضرور کروں گا کہ آپ ذرا غور کیجئے کہ پروردگار عالم نے اپنے ڈیزائن کو ایکسپلین کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہمارا ڈیزائن کیا ہے، ہم کس طرح سے آپریٹ کرتے ہیں. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہاں کسی نے گناہ کیا وہیں ہم اس کو پکڑ لیں گے، یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے. فوراً وہ پکڑے کہ جسے اس بات کا ڈر ہو کہ یہ بھاگ کر کہیں چلا جائے گا، فوراً وہ پکڑے. ہمیں اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ ہماری حدود سلطنت سے بھاگ کر کوئی جا سکتا. دعائے کمیل میں مولا کائنات نے یہ کتنی پیاری بات ہے کہ جو سمجھائی کہ لا یمکن الفرار من حکومتک، کہ خدا کو مخاطب کر کے کہو کہ اے پروردگار سب کی حکومتوں سے بھاگنا ممکن ہے مگر تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے. آپ نے غور فرمایا, یہ وہ کیس جو قرآن مجید کے اندر پروردگار واضح طور پر بیان کرتا ہے. اب اگر کوئی نوجوان دوست مجھ سے سوال کرے کہ جب پروردگار عالم بعد میں بھی پکڑنے والا ہے تو اس مہلت کے اختتام کی ضرورت کیا ہے, تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اس مہلت کے ذریعے سے موقع دینا چاہتا ہے کہ ابھی بھی کوئی حر بن کر توبہ کرنا چاہے تو حسین سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے. ورنہ اگر یہاں کسی نے گناہ کیا اور وہیں اسے گرفتار بلا کر لیا جائے تو برادران عزیز پھر تو کوئی نہیں بچے گا. لہذا مہلت کا فلسفہ یہ کہ وہ کہ جن کے لیے امکان ہے کہ وہ پلٹ کر واپس آ سکیں تو انہیں حر بننے کا موقع دیا جائے, اور اگر کچھ ایسے ہیں کہ جو اس منزل تک پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر ختم اللہ والی پوزیشن آ گئی ہے تو بہرحال وہ اپنا وقت پورا کریں. یہ پروردگار عالم کا ڈیزائن ہے اس دنیا کے اندر جسے پروردگار عالم بیان کرتا ہے. تو یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ ایک ہے جاہل جو اپنے جہل کو جہل مانتا ہے, اسے علم کی دولت سے مالا مال کیا جا سکتا ہے, اسے نور علم دیا جا سکتا ہے, لیکن اگر کوئی شخص جہل کے باوجود خود کو علامہ دہر سمجھے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے, پھر اس کے بعد اسے ابو جہل ڈکلیئر کیا جائے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ابو جہل ڈکلیئر کرنے میں جلدی نہیں کی جائے گی. یہاں پر پھر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ اس میں بھی ایک ایکسٹریم پوزیشن لے لی جاتی ہے کہ یہاں کسی سے بحث کی اور لگا کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم نے کہہ دیا کہ تم تو انہی لوگوں میں شامل ہو کہ جن کے سینوں پر دلوں پر خدا نے مہر لگا دی ہے. نہیں برادران عزیز, اگر حسین نے بھی حر کے ساتھ یہی انداز اختیار کیا ہوتا تو حر حر نہ بنتا. حسین ابن علی نے یہ طریقہ کار اختیار نہیں کیا. ہاں کچھ ہیں, بے شک کچھ ہیں کہ جو لاسٹ کیسز ہوتے ہیں, مگر لاسٹ کیسز ڈکلیئر کرنے میں بھی جلدی نہیں کرنی چاہیے. ٹو دا ایکسٹینٹ کہ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ موسیٰ جاؤ اور جا کر فرعون کو پیغام دو. سورہ نازعات 30 پارہ جہاں شروع ہوتا ہے تو پہلا سورہ آپ کو ملے گا سورہ نبا, اور اس کے فوراً بعد سورہ نازعات جو طولانی سورہ بھی نہیں ہے 150 کا, اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو پروردگار عالم نے یہ جملے نقل کر دیے, اذهب اے موسیٰ اذهب جاؤ الی فرعون, فرعون کے پاس جاؤ, انہ تغا یقیناً وہ تاغی ہے, تاغی ہے سرکش ہے, فقل اور جا کر اسے کہو حل لکا الان تذکا, اے فرعون کیا تو اس بات کے لیے تیار ہے کہ میں تجھے پاک کر دوں. کمال ہے, وہ جو بعد میں غرق ہونے والا ہے نہ خدا اسے لاسٹ کیس ڈکلیئر کرنے میں جلدی کرتا ہے نہ موسیٰ علیہ السلام اسے ابو جہل کہہ کر فوراً سے سلامتی کا پیغام دے کر آگے بڑھ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا, یہ سلامتی وہ والی سلامتی نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا, یعنی وہ فیئر ویل کہ جس کے اندر کہا جائے کہ ٹھیک ہے گریس فلی نکلو یہاں سے, ٹائم ضائع مت کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے اذهب الی فرعون انہ طغى, اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس, وہ یقیناً تاغی ہو گیا سرکش ہو گیا, فقل اس سے کہو حل لکا الا ان تزکا, کیا تو اس بات کے لیے راضی ہے کہ میں تجھے پاک کر دوں, واہدیک الی ربک فتخشى اور تجھے ہدایت دوں تاکہ تو اپنے رب کا خوف اپنے دل میں محسوس کرے. وکذب وعصى, پھر اس نے تو جھٹلا دیا, اس نے معصیت کی اور پھر اس کے بعد اعلان کر دیا انا ربکم الاعلی کہ میں تمہارا رب اعلی ہوں. یہ موسیٰ کس خدا کی بات کر رہے ہیں؟ غور فرمایا, تو وہ وقت آیا کہ جب وہ لاسٹ کیس ڈکلیئر ہوا بٹ اے لٹل لیٹر, اس کو لاسٹ کیس ڈکلیئر کرنے میں بھی جلدی نہیں کی گئی. یہ وہ چیز ہے کہ جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جو مولا کہتے ہیں کہ تم جاہل کو دیکھو کہ یا وہ اس ایکسٹریم پر چلا جاتا ہے وہ یا وہ اس ایکسٹریم پر چلا جاتا ہے. جو دین کا کام کرنے والے افراد ہیں, تبلیغ کرنے والے افراد ہیں, مبلغ ہیں, ان کو بھی اس نقطے کی طرف توجہ کرنا ہوگی, اور جو کلاس روم کے اندر ٹیچرز ہیں ان کو بھی اس نقطے کی طرف توجہ کرنی پڑے گی. یعنی برادران عزیز, میں ظاہر ہے کہ مجلس کو ویسا نہیں بنانا چاہتا کہ جس کے نتیجے میں بالکل ہی شوخی والی کیفیت پیدا ہو جائے. ایک لائٹر نوٹ پر چند باتیں ہوتی ہیں کہہ دی جاتی, جملے تو بہت سارے میرے ذہن میں آ رہے ہیں. اساتذہ بعض اوقات کیا جملے کہہ جاتے ہیں, باہر سے معذرت, یعنی مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے, میں نام نہیں لوں گا, بالکل بھی نام نہیں لوں گا, اپنے اساتذہ کا احسان مانتا ہوں, مگر مجھے یاد ہے. اچھا کوئی یہ نہ کہے کہ آپ ہی کو کہہ دیا ہوگا, نہیں مجھے نہیں کہا تھا, مجھے کچھ دوسرے جملے کہے تھے, مگر مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ایک پوئم ہوا کرتی تھی انگریزی زبان کی جو میٹرک کے اندر ہوتی تھی, جس کا نام تھا اسپیک جینٹلی. اسپیک جینٹلی, ویسے اسپیک جینٹلی, لیٹ نو ہارش ورڈ مار, آئی ڈونٹ نو, اب پتا نہیں یہ بورڈ کے اندر کون سا حساب کتاب ہے, کراچی بورڈ کے اندر یہ پوئم 10th کے اندر ہوا کرتی تھی میٹرک کے اندر. اب اسپیک جینٹلی کا مطلب کیا آپ سب جانتے ہیں, پیار سے بات کرو, سافٹلی بات کرو, آہستگی کے ساتھ بات کرو, لیٹ نو ہارش ورڈ مار, کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی سخت جملہ تمہاری زبان سے نکلے وغیرہ وغیرہ. وہ جو استاد تھے وہ جب تک دو گالیاں نہ دیں ان کا جملہ پورا نہیں ہوتا تھا. پڑھاتے بہت اچھا تھے, کنٹینٹ نالج ان کے پاس بہت تھا, پڑھانے کا طریقہ کار بھی تھا, مگر گالیوں کے بغیر گفتگو نہیں کرتے تھے. اب آپ سوچیے, اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار ہم ٹو اسپیک جینٹلی ایون وائل ٹیچنگ اسپیک جینٹلی. جب وہ اسپیک جینٹلی پڑھا بھی رہے تھے تب بھی ان کے لیے اسپیک جینٹلی ایک بہت ڈیفیکلٹ جاب تھا. تو وہ پھر کچھ دیر تک تو وہ بولتے رہے اسپیک جینٹلی, لیٹ نو ہارش ورڈ مار, پھر اس کے بعد کہا مگر تم لوگوں کے ساتھ, تو جب تک ڈنڈا ہاتھ میں نہ ہو تم کوئی بات ہی نہیں سمجھتے وغیرہ وغیرہ. آپ اندازہ کر سکتے ہیں برادران عزیز کہ یہ کیا ہے, یہ فرسٹریشن. آپ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ جو سامنے افراد موجود ہیں وہ سب کے سب اس لیول کے اوپر ہیں کہ جہاں آیت اللہ خوئی درس دے رہے ہوں اور باقر صدر شاگرد بن کر سامنے بیٹھے ہوں. یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے ضرورت ہوتی ہے شرح صدر کی, کہ انسان کا سینہ کھلا ہوا ہو, اس کے اندر وسعت ہو. موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی پروردگار عالم سے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, کہ پروردگار میرا سینہ کھول دے. دیکھیے یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے نا. وہ جو نبی ہے وہ خدا سے مناجات کر رہا ہے, خدا کی باتیں سن رہا ہے, وہی نازل ہو رہی ہے, اس کا اسٹینڈرڈ, اس کا لیول دیکھیے کیا ہے اور اسے کس لیول پر آ کر گفتگو کرنا پڑ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے رب اشرح لی صدری, اے پروردگار میرا سینہ کھول دے, ویسر لی امری میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے, واحلل عقدۃ من لسانی میری زبان کی گرہوں کو کھول دے, یفقہوا قولی تاکہ جو میں کہوں میری قوم میری بات کو سمجھ سکے. کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے, بہت توجہ کیجیے گا, کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے تاکہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ان تک منتقل ہو سکے, امپارٹ ہو سکے. اور یہاں پر بھی واقعا برادران عزیز عجیب فضیلت کا نقطہ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی منزل ہے, تمام تر عظمتوں کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری, اے پروردگار میرا سینہ کھول دے. اور وہ محمد مصطفیٰ کی منزل ہے جہاں خدا کہے علم نشرح لک صدرک, اے حبیب آپ کو دعا مانگنے کی ضرورت نہیں, ہم نے پہلے ہی آپ کا سینہ کشادہ کر دیا. نحنو معاشر الانبیاء, پیغمبر اکرم کا جملہ ہے کہ ہم گروہ انبیاء اس بات کے پابند ہیں کہ ہم لوگوں سے بات کریں علی قدر عقولہم, ان کی عقلوں کے مطابق, جو ان کا لیول ہے اس کے مطابق ہم گفتگو کریں. مگر ذرا دیکھیے کہ واقعی اس کے لیے کتنی شرح صدر کی ضرورت ہے. یہی وہ چیز ہے کہ جو اساتذہ مبلغین دین کا کام کرنے والے, چاہے وہ مکتب میں پڑھا رہے ہیں جن کو رجال دین کہا جاتا ہے, تو بھائی آپ تو دین کا کام کرنے کے لیے آئے, تو اگر دین کا کام کرنے کے لیے آئے تو حوصلہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ دین کا کام کرنے کے لیے میدان میں نکلیں اور پھر سارے افراد آپ کو آگے بڑھ کر پھول کے ہار ڈالنا شروع کر دیں, یہ نہیں ہوگا. جو ریپرکشنز ہیں, جو اس کے ریئیکشنز ہیں, اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا بہت ضروری ہے. یہاں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ہاں وہ کیسز کہ جو جہل کے باوجود اصرار رکھتے ہیں اپنے جہل پر, ان افراد کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلام, ایک مرتبہ یہ اسٹیبلش ہو جائے, डिक्लेयर करने में जल्दी मत करो, मगर वंस इट इज एस्टेब्लिश्ड देन डोंट वेस्ट योर टाइम। जिस तरह से इकोनॉमिक्स के अंदर कहा जाता है ना, स्केर्स रिसोर्सेज हैं, तो उसी तरीके से वक्त जो है हर शख्स के पास बड़ा महदूद है। जब महदूद वक्त के साथ काम करना है तो फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगी हुई है कि अगर आप इसी के ऊपर सारा वक्त लगा देंगे तो फिर दूसरे बहुत से हैं कि जिन तक उस पैगाम हिदायत को पहुंचाना है तो फिर वो महरूम रह जाएंगे। लिहाजा एक मौका आता है कि जहां पर डिक्लेयर किया जाता है कि दिस इज अ लॉस्ट केस, अब उसके बाद आगे बढ़ो। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं बरादरान अजीज, एक दूसरी जहद को, दूसरा रुख। ये पैगंबर अकरम और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से गुफ्तगु थी, अब आइए वापस इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम। उनके जमाने में भी आपको इस तरह के दोनों केसेस मिलेंगे, यानी एक इस तरह का केस और एक उस तरह का केस, एक लॉस्ट केस और एक वो केस के जिसके अंदर मालूम है कि ये बेचारा गलतफहमी का शिकार। आप अंदाजा करें बरादरान अजीज, कैसी गलतफहमियां, कैसी गलतफहमियां। जब लोगों के सामने मेंबरों से सालहा साल तक मौला के लिए सबको शितम बयान किया जाए, गालियां। अब आप मुझे बताइए कि लोग बेचारे जो सुन रहे हैं, छोटे से थे तब से सुन रहे हैं, बड़े हुए तब तक सुनते रहे, बुढ़े हो गए तब तक सुनते रहे, तो अब होगा क्या। एक बड़ी तादाद उन लोगों की है कि जिनके दिलो दिमाग के अंदर ये बिठा दिया गया कि अमीरुल मोमिनीन का जो किरदार है बड़ा मनफी है, शख्सियत बड़ी मनफी है, उनके सामने इतना प्रोपेगेंडा किया गया, इतना प्रोपेगेंडा किया गया कि लोग उस प्रोपेगेंडे से मुतासर हुए। देखिए आप जानते हैं कि मुख्तलिफ चीजों के बनाने के लिए कंपनियां होती हैं और फिर उनके आखिर में लिखा जाता है लिमिटेड। अजीब बात यह है कि अमीर शाम ने भी एक कंपनी बनाई थी और वो लिमिटेड नहीं थी, वो अनलिमिटेड थी, हदीस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अनलिमिटेड। हदीसें ढाली जा रही है, यही तो कहना है काला रसूलुल्लाह, काला रसूलुल्लाह, काला रसूलुल्लाह। अब आप सोचिए आज भी, यानी दिल दुखता है, इंटरनेट का जमाना है, किताबें इजीली एक्सेसिबल हैं, अवेलेबल हैं, उसके बावजूद पढ़े लिखे अफराद से, यानी अपने शोबे के अंदर पढ़े लिखे, मगर उनसे आप ये जुमला सुनेंगे बरादरान में, यानी मैं उन अफराद की बात नहीं कर रहा जो नासिबी हैं, नहीं मैं वहाबियों की बात भी नहीं कर रहा, छोड़िए, मैं उन अफराद की बात कर रहा हूं नहीं जो मोहब्बत अहले बैत रखते हैं वन वे और द अदर टू सम एक्सटेंट, यस, मगर फिर भी कातिबे वही कातिबे वही कातिबे वही की तस्बीह करते हुए आपको नजर आए। कभी गौर नहीं करते कि यह शख्स फतेह मक्का के मौके पर तो बजायर इस्लाम कबूल कर रहा है, जरा सोचे तो सही, यानी ये तो कोई क्लेम नहीं करता कि फतेह मक्का से पहले ये मुसलमान हो गए थे, फतेह मक्का के मौके पर मजबूर होकर ये मुसलमान हुए, पैगंबर अकरम ने इनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया तोलका, जाओ तुमको आजाद किया जाता है, अंतुम तोलका, यानी होना तो ये चाहिए कि तुमको अरेस्ट किया जाए और तुमको गुलाम बनाया जाए, मगर जाओ तुम पर एहसान किया जाता है, तुमको आजाद किया जाता है। यही वो लफ्ज है कि जो जनाब ज़ैनब ने अपने खुतबे में इस्तेमाल किया था यजीद के लिए, अमिनल इंसाफ है यबनत तोलका, ए तोलका की औलाद, क्या इसको इंसाफ कहते हैं जो तूने किया। मगर जरा गौर फरमाइए इस बात के ऊपर कि ये 8 हिजरी मक्का का फतह हुआ है, 8 हिजरी, बहुत तवज्जो कीजिएगा, 8 हिजरी का महीना कौन सा था, शव्वाल। अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताइए कितने महीने रह गए शव्वाल में, तो मक्का फतह हो रहा है, ज़िकादा ज़िलहज्जा 2 महीने बाकी है, यानी इसका मतलब क्या है, 8 हिजरी ऑलमोस्ट खत्म, 9 हिजरी और 10 हिजरी 2 साल, और फिर 11 हिजरी का आगाज सफर की 28 तारीख या रबीउल अव्वल की 12 तारीख जिसमें पैगंबर अकरम का विसाल हो गया, ऐसा ही है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इन 2 सालों में कितना कुरान नाजिल होना बाकी था कि ये कातिबे वही बने, आप अंदाजा तो कीजिए। मुझे अच्छी तरीके से याद है, पंजाब की बात कर रहा हूं मैं, पहली मर्तबा या इब्तदाई मर्तबा जब, यानी 2-3 दफा जब स्टार्ट में, 8 से 7-8 शायद 10 साल हो गए होंगे, आया था, मुझे अच्छी तरीके से याद है, जंग के अंदर हमारे बरादरान अहले सुन्नत में से, मोहतरम बरादरान अहले सुन्नत में से एक भाई जो सारा सफर मेरे साथ रहे, यानी जिन्होंने मुझे एयरपोर्ट से रिसीव किया, پھر اس کے بعد وہاں مجلس تک, تو مجلس میں بھی انہوں نے شرکت کی, اس حد تک وہ محب اہل بیت تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں آپ سے کچھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. میں نے بسم اللہ سافٹلی پیار سے بات کریں, ٹھیک ہے ایک ڈائلاگ تو ہو سکتا ہے, پھر اس کے بعد آپ کو اختیار ہے, جو آپ قبول کرنا چاہیں قبول کریں, نہ قبول کرنا چاہیں نہ قبول کریں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھیے آپ مجھے بتائیے آپ مجھ سے کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں کاتب وحی کو ایسا سمجھ لوں. میں نے کہا کس کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے نام لیا. میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے, آپ جن کو کاتب وحی کہہ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا یہ ہے کہ پیغمبر اکرم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق, تو پیغمبر اکرم نیچے تشریف لائے اور پھر پیغمبر اکرم نے کہا کہ میاں ادھر آنا اور ذرا یہ لکھو یہ پہلی وحی مجھ پر نازل ہوئی ہے, کیا آپ یقین کریں گے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں میں تو یہی سمجھ رہا ہوں. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس پر انا للہ نہ پڑھا جائے تو کیا پڑھا جائے؟ پھر وہ کون افراد تھے جو پیغمبر اکرم کی راہ میں کانٹے بچھا رہے تھے؟ کوئی انصاف سے تو سوچے کہ وہ کون افراد تھے کہ جو پیغمبر اکرم کو پتھر مار رہے تھے؟ پھر وہ کون افراد تھے جو بدر میں پیغمبر سے لڑنے کے لیے آئے تھے؟ پھر وہ کون افراد تھے جو احد میں پیغمبر اکرم کے چچا حمزہ کا جگر چبا رہے تھے؟ وہ خاتون کون تھی؟ پھر میں نام اسی لیے نہیں لے رہا کہ کم سے کم فوڈ فار تھاٹ تو ہو, کم سے کم خدا را کاتب وحی بنانے کے چکر میں دین کی اور اسلام کی تاریخ کو اس طرح سے تو مسخ نہ کریں. کون سے کاتب وحی, کہاں کے کاتب وحی؟ آپ مجھے انصاف سے بتائیے جو شخص آخری دو سال ظاہری طور پر اسلام قبول کر رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن جو قیامت تک کا جاویدانی معجزہ ہے اس کی کوئی ایک آیت بھی پیغمبر ایسے غیر ذمہ دار انسان کے حوالے کریں گے؟ یہ سب پڑھنے کے بعد مجھے زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے کیوں بارہا کہا تھا کہ خدا کے لیے اس بات کو سمجھ لو, علی ما القرآن والقرآن ما علی. مگر ظاہر ہے کہ جب ان کے سامنے اس چیز کو الیبوریٹ کیا گیا تو وہ سمجھ گئے, انہوں نے قبول بھی کر لیا. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہم کہیں گے کہ ہاں پوٹینشیل ہے, سمجھنے کے لیے تیار ہیں, بسم اللہ بات کیجئے, گفتگو کیجئے, ڈائلاگ اسی طریقے سے آگے بڑھتا. امام حسن کے زمانے میں ایک شخص شام سے آیا, یہ مشہور واقعہ ہے, اور اس نے گالم گلوچ کرنا شروع کر دیا. امام حسن آہستہ سے اس کی بات کو سنتے ہیں, پوری بات اس کو کرنے دی. وہ جانتے ہیں کہ اس بیچارے کا ایشو یہ ہے کہ اسے جو باتیں سنائی گئی ہیں ان کے یہ ٹرانس میں, اس کے اثر میں پوری باتیں سنی. وہ گالیاں دے رہا ہے, برا بھلا کر رہا ہے, سب کو شتم کر رہا ہے. جب اس نے اپنی باتیں مکمل کر لی تو امام مسکرائے, وہ کہ جس کو پیغام دینا ضروری ہے, جس کو اگنور نہیں کیا جائے گا, جس کو نگلیکٹ نہیں کیا جائے گا. امام نے اس کی باتیں سنی, اس کے بعد کہا کہ چھوڑو ان باتوں کو, ایسا لگتا ہے کہ کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے, تم نے کچھ باتیں سن لی ہے جس کی وجہ سے تم نے ایک رائے قائم کر لی ہے, چھوڑو ان باتوں کو. اب تم مدینے آئے ہو, تم مسافر ہو, شام کا رہنے والا تم مسافر ہو, ان باتوں کو چھوڑو. یہ بتاؤ مسافر ہو, اگر بھوکے ہو تو میرے ساتھ چلو, میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں. اگر تمہارے پاس لباس نہیں ہے تو میں تمہارے لیے لباس کا انتظام کر دیتا ہوں. اگر تمہارے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے تو میرا گھر حاضر ہے, میرے مہمان بنو. اچھا وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ یہ جواب بھی مل سکتا ہے, ہی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ. وہ گالیاں دے رہا تھا اور امام اس سے کہہ رہے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ گھر چلو, کھانا کھاؤ, لباس دیتا ہوں, اگر رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو میرے مہمان بنو, میرے گھر تمہارے لیے حاضر ہے. جب وہ جانے لگا تو اس نے ایک جملہ کہا, اور جملہ کیا تھا کہ فرزند رسول جب میں آیا تھا تو آپ سے زیادہ کسی سے نفرت نہیں کرتا تھا, جب جا رہا ہوں تو آپ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتا. امام نے اس کے ساتھ وہ انداز اختیار نہیں کیا, اس لیے کہ یہ کیس وہ نہیں ہے. امام جانتے ہیں کہ یہ بیچارہ مریض ہے. میں اکثر اس بات کو سمجھانے کے لیے مثال دیا کرتا ہوں कि आप घर के अंदर स्प्रे करते हैं, किस लिए? कि भाई मच्छर वगैरह जितने भी हैं वो मर जाएं। मलेरिया का मरीज अगर कोई हो जाए तो उस पर भी आप स्प्रे करते हैं। आप कहते हैं कि इसके ऊपर भी स्प्रे करो, ये भी मरे। आप कहते हैं कि नहीं भाई, इसका कसूर नहीं है, इसे तो मच्छर ने बाइट कर लिया है जिसकी वजह से ये मरीज हो गया है, तो इसको हम अस्पताल लेकर जाएंगे ताकि इसका इलाज हो जाए। तो फिर आप मच्छर को भी ले जाएं अस्पताल। कहां में मालूम है कि मच्छर को अस्पताल ले जाने का कोई फायदा नहीं है, वो लॉस्ट केस है। आपने अंदाजा किया? तो इतना समझ में आता है कि जब मौका आ जाए तो फिर जो मरस फैलाने वाला जरासीम होता है उसको स्प्रे करके खत्म किया जाता है, मगर जो उसका शिकार मरीज होता है उसको अस्पताल लाकर उसका इलाज किया जाता है। यही अंदाज इमाम ने भी इख्तियार किया, यही अंदाज इमाम ने भी इख्तियार किया। और फरमाइएगा कि यहां पर यह शख्स जो आया था, आया शाम ही से था, मगर हर शाम से आने वाला अमीर शाम नहीं होता। तो ये है, शाम से आया, ये मरीज है बेचारा, इसके जहन को मसमूम किया गया है, पॉइजनस किया गया है प्रोपेगेंडे के जरिए से, लिहाजा इमाम तो उसका इलाज कर रहे हैं। वो मलेरिया का इलाज होता है जो अस्पतालों में होता है, और ये रूहानी इलाज होता है जो इमाम का फैजान नजर किया करता है। इमाम ने इलाज किया है उसका, अपने रवैये के जरिए से, अपने अखलाक के जरिए से, अपने बर्ताव के जरिए से ये इलाज हुआ है। लेकिन अब उसके बाद मुझे बहुत पसंद है वो इमाम का खुतबा, कि जिसकी फरमाइश खुद अमीर शाम ने की थी। अमीर शाम ने सुलह हो चुकी, जो कल भी मैंने गुजारिश की थी कि सुलह के बाद जो इमाम ने खुतबा दिया, और उसके बाद माज़ अल्लाह है अनहूल अन खैरुम मिनका, जो मैं कल पढ़ चुका हूं आपके सामने। ये क्या हुआ जब इमाम ये कहते हैं कि मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं कि मुझे ये कहना पड़े कि मैं तुझसे बेहतर हूं, इसके जरिए से क्या हो रहा है? इमाम उसको तो ये नहीं कह रहे कि तू भी आ मेरे घर में, मेरा मेहमान बन, अगर भूखा है तो मैं तुझे खाना खिलाता हूं। नहीं बरादरान अजीज, कलामुल इमाम है इमामुल कलाम। कल मैं अर्ज कर चुका कि इमाम का कलाम जो होता है वो कलाम का इमाम होता है। इमाम को मालूम है कि कहां कब किससे किस तरीके से गुफ्तगू करनी है, कैसे बात करनी है। तो इमाम ने वो स्प्रे भी कई मरतबा किया है कि जिससे इम्कानी हद तक उस मरस फैलाने वाले जरसूमे को एक्सपोज किया जा सके। मदीना मुनव्वरा के अंदर यही अमीर शाह किसी मौके पर आया अपने इमेज को बेहतर करने के लिए। ये बहुत सारे हुक्मरान बादशाह ये काम करते हैं कि एक तरफ वो सारी हरकतें करो कि जिसकी वजह से बदनामी हो, और फिर उसके बाद कभी कभी लोगों के दरमियान आओ और कुछ ऐसा करो कि जिससे इमेज बिल्डिंग हो सके, इमेज बेहतर किया जा सके, इमेज को इम्प्रूव किया जा सके। तो अमीर शाम मदीना मुनव्वरा में आया, और आने के बाद उसने ऐलान कर दिया कि भाई मदीना में मैं हूं, अहले मदीना जो भी सुबह से मेरे पास आएगा मैं उसे खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा, मैं उसे कुछ ना कुछ हदिया तोहफा दूंगा। इसी तरीके से जज्ब करने की कोशिश कर रहा था। तो अब खजाना है, लूट का माल, और लोगों के दरमियान तकसीम करना है। लोग आ रहे हैं, तकसीम किया जा रहा है। बादशाह सलामत, वो तो खुद अपने आप को मलिक कहता भी था बादशाह, और मौलाना मौदूदी ने भी उसको मलिक ही शुमार किया है खिलाफत मुल्कियत के अंदर। तो सब तकसीम किया जा रहा है, इसको भी राजी करो, उसको भी दो, इसको भी दो, उसको भी दो, सबको राजी किया जा रहा है। अहले मदीना एक इंपॉर्टेंस है। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम भी कुछ सोचते हुए शाम में तशरीफ लाए, जबकि सेशन वाइंड अप होने वाला था। इमाम आए, और जब शाम में आए इमाम, तो अमीर शाम ने इमाम को देखने के बाद एक जुमला कहा कि हसन मुझे लगता है कि आप शाम में इसलिए तशरीफ लाए हैं ताकि मेरा खजाना खत्म हो जाए और मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़े कि शायन शान जो भी आपकी शान के मुताबिक है मैं कोई तोहफा आपको पेश ना कर सकूं, शायद इसलिए आप शाम में तशरीफ लाए, लेकिन आप मुझे शर्मिंदा नहीं कर सकेंगे। मैं आज बांटने के लिए बैठा हूं, मैं आज देने के लिए बैठा हूं। और फिर उसने उसके बाद ऐलान किया कि भाई काम करो, सुबह से अब तक जितना सामान लोगों में तकसीम किया गया है, जो भी हदीये तोहफे, उन सब के बराबर लाकर हसन के कदमों में ढेर कर दिया जाए। तंज किया, फर्जंदे रसूल हैं तो इतना तो इनके लिए किया जाना चाहिए। اب وہ سارے کا سارا سامان جو ہے وہ جمع کر دیا گیا. یہ یاد رکھیے گا برادران عزیز، ہر جملہ ہر وقت کہنے کا نہیں ہوتا، اس کو کہنے کا بھی صحیح موقع اور محل ہونا چاہیے جب اس جملے کو کہا جائے. تو امام حسن نے اگنور کیا، وہ لا کر ڈھیر کر دیا گیا، امام نے اس کو اگنور کیا. باتیں ہو رہی ہیں مختلف موضوعات پر، اور پھر وہ وقت آیا کہ جب امام حسن اپنی جگہ سے بلند ہوئے، کھڑے ہوئے باہر جانے کے لیے، اپنے گھر کی طرف جانے کے لیے جب جا رہے تھے، تو اس موقع پر ایک غلام آیا اور اس نے کام کیا. اچھا رکیے، دیکھیے یہ واقعہ جو ہے اس کو سننے کا لطف اس وقت ہے کہ جب ہم امیر شام کے اس تبصرے کو ذہن میں رکھیں. جب وہ سارا سامان آ گیا اور امام حسن کے قدموں میں ڈھیر کر دیا گیا، تو امیر شام نے امام حسن کی طرف رخ کیا اور ایک جملہ کہا، انا ابن ہند. اے حسن یاد رکھنا میں ہندا کا بیٹا ہوں. کمال ہے، آپ فخر تو دیکھیں کس کے اوپر ہو رہا ہے. انا ابن ہند، میں ہندا کا بیٹا ہوں، یعنی یہ جو میں نے بخشش کیے تو میرا انتساب یاد رکھنا، میں منسوب ہوں کس سے، ہندا میری ماں ہے، میں ہندا کا بیٹا ہوں. امام نے اس وقت بھی کچھ نہیں کہا. جب جانے کا وقت آیا، امام کھڑے ہوئے، جب امام کھڑے ہو گئے تو ایک غلام آگے بڑھا اور اس نے امام کی جوتیاں سیدھی کر دی. جیسے ہی اس نے امام کی جوتیاں سیدھی کی، امام نے کہا کہ بھائی یہ اتنا سارا جو بھی سامان ہے ہمیں کیا کرنا ہے، یہ سب میں نے تجھے ہدیہ کیا. یہ سب ہم نے تجھے ہدیہ کیا. اور پھر اپنا رخ کیا امیر شام کی طرف اور ایک جملہ کہا، انا ابن فاطمۃ الزہرا. انا ابن فاطمۃ الزہرا، کہ اگر تجھے اکیلۃ الاکباد جگر خارا ہند کا بیٹا ہونے پر فخر ہے، تو میں اس کا بیٹا ہوں جو عالمین کی عورتوں کے سردار، جنت کی عورتوں کی سردار ہے. یہ امام حسن نے جملہ کہا. اب بعض علماء نے اس کے اوپر بہت ہی عمدہ نقطہ رسی کی، انہوں نے کہا کہ ذرا سوچیے تو صحیح کہ اس غلام کو یہ سب کچھ کیوں دے دیا، کہ اس نے جوتیاں سیدھی کی، نالین سیدھے کر دیے، یہ نالین سیدھے کر دیے. تو اے امام حسن، یہ اتنا بڑا ہدیہ اس کو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ نالین اس نے سیدھے کر دیے، تو اس نالین کی بھی تو کوئی قیمت ہوگی کہ جس کے سیدھا کرنے کی وجہ سے امام حسن اتنا بڑا انعام دے رہے ہیں. تو آپ برادران عزیز ذرا غور کیجئے اور یاد کیجئے، اس نالین کی قیمت کس نے بتائی؟ خود مولا نے بتائی، خود مولا نے بتائی. اب جنگ کے دوران ابن عباس دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا رہا ہے کہ مولا کائنات وہ اپنی جوتی اس کو ٹانگ رہے ہیں، اس کو سی رہے ہیں، جوتی کو سی رہے ہیں، اپنے نالین کو سی رہے ہیں. کون؟ امیر المومنین. تو ساری چیزیں وراثت بن کر حسن تک پہنچی ہیں، تو یہ نالین بھی تو میراث میں آئی ہوگی. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس موقع پر وہ کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین، کیا وہ وقت نہیں آ گیا کہ اس کی جان چھوڑ دی جائے؟ میں بالکل لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، لفظی نہیں، میں محاورہ با محاورہ ترجمہ کر رہا ہوں. کہ انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، اب تو اس نالین کی جان چھوڑ دیجئے، اب تو اس نالین کی جان چھوڑ دیجئے، دوسری نالین لے لیجئے. امام نے کہا کہ ما قیمت حاضر نال، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ اس نالین کی کیا قیمت ہوگی. تو انہوں نے کہا لا قیمت اللہ، لا قیمت اللہ. انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، اب تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اگر بازار میں بیچنے جائیں گے تو کچھ نہیں آئے گا. امیر المومنین کہتے ہیں یاد رکھنا، تم پر حکومت کرنے سے زیادہ یہ نالین قیمتی ہے. اس کی قیمت کا ایک رخ تو امام حسن نے بتایا، مگر اب ذرا واقعاً اس نقطے پر غور کیجیے. مولا کہہ رہے ہیں کہ تم پر حکومت، یہ خلافت کرنا، اس کے مقابلے میں یہ نالین بہتر ہے، اور واقعاً بہتر ہے. اس کے خلافت کا تخت وہ ہے کہ جس پر کبھی حق آیا کبھی باطل آیا، یہ نالین وہ ہے کہ جس میں صرف اور صرف حق کا پیر آیا ہے، کبھی باطل کا پیر نہیں آیا. وہ نالین، اس کی قیمت کہیں اگر دیکھو تو بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، مگر حقیقت پسندی سے، علی کی نظر سے دیکھو تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ واقعاً اس کی کیا قیمت ہے. بس برادران عزیز، چند جملے، چونکہ یہاں پر ایک دستور ہے کہ آج بھی امام حسن کا تابوت برآمد ہوتا ہے، لہذا مجھے زیادہ جملے نہیں کہنے، مگر بہرحال چند جملے مصائب کے. تاکہ تابوت برآمد کرنے کے لیے ایک مناسب ماحول بن جائے۔ آنکھوں میں آنسو لانے کے لیے تو اتنا ہی بہت کافی ہے کہ آج کا دن جو مکمل ہوا ہے وہ حسن مشتبہ کی شہادت کا دن ہے۔ 28 سفر وہ دن بھی ہے کہ جب پیغمبر اکرم کا وصال ہوا، 28 سفر وہ دن بھی ہے کہ جب حسن مشتبہ شہید ہوئے۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جب پیغمبر اکرم کا وصال ہوا ہے تو جناب سیدہ نے جو مرثیہ پڑھا ہے وہ عجیب ہے۔ ان تمام مصائب کو ذہن میں لے کر آئیے کہ جو پیغمبر اکرم کے بعد جناب سیدہ نے برداشت کی، تو پھر اس کے بعد یہ مرثیہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس کا پہلا شعر فضیلت کا ہے اور دوسرا شعر غم کا ہے۔ بی بی کہتی ہے کہ مازا علی من شم تربت احمد اللہ یشم مد الزمان غوالیہ، بابا آپ کی قبر کی مٹی کی یہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی ایک مرتبہ آپ کی قبر کی مٹی کو سونگ لے وہ زندگی بھر کسی خوشبو کا محتاج نہیں ہوگا۔ یہ قبر پیغمبر کی مٹی اتنی بابرکت کیسے ہو گئی؟ اس لیے کہ یہ محمد مصطفیٰ کی قبر کی مٹی ہے۔ مگر اب جناب سیدہ کہتی ہیں بابا یہ آپ کی قبر کی مٹی کا معاملہ ہے اور آپ کی زہرا کا کیا معاملہ ہے؟ کہ جناب سیدہ کہتی ہیں کہ سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علل ایام سرن لیالیا، بابا آپ کے بعد آپ کی زہرا پر اتنے مصائب آئے، اتنے مصائب آئے کہ اگر گرم دنوں پر پڑتے تو تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ جناب سیدہ نے اپنے بارے میں کئی وصیتیں کی تھیں مولا کائنات کو، اے ابو الحسن میرا جنازہ اس طرح سے اٹھانا کہ میرا قد و قامت کسی کے اوپر ظاہر نہ ہو، جو دشمن ہیں انہیں میرے جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں ہے، رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھانا۔ یہ ساری وصیتیں جناب سیدہ نے کی ہیں نا، مگر ان میں کہیں آپ کو یہ وصیت ملتی ہے کہ بی بی نے کہا ہو، یا علامہ رشید ترابی نے اس کو ہائی لائٹ کیا کہ کہیں جناب سیدہ نے یہ کہا ہو کہ ابو الحسن میرا جنازہ اٹھا کر مجھے بابا کے پہلو میں دفن کرنا؟ آپ کو نہیں ملے گا کہ جناب سیدہ نے کبھی یہ وصیت کی ہو۔ مختلف وصیتیں ملیں گی، یہ کہیں نہیں ملے گا کہ بی بی کہہ رہی ہوں کہ ابو الحسن میرا جنازہ اٹھانا اور مجھے بابا کے پہلو میں دفن کر دینا، کہیں نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب سیدہ کو معلوم تھا کہ حسن جب یہ وصیت کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا۔ اور واقعاً یہ ہوا کہ جب حسن مشتبہ کا جنازہ بلند ہوا ہے تو تیروں سے استقبال کیا گیا۔ میں نہیں نام لیتا لیکن مجھے بتائیے کہ واقعاً یہ انصاف ہے کہ جس کو پیغمبر کہیں رحانت رسول، یہ میرے لیے پھول کی طرح ہیں، جن کو سونگتا ہوں تو جنت کی خوشبو مجھے آتی ہے، وہ حسن مشتبہ اس کے جنازے کا استقبال تیروں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اتنے تیر حسن مشتبہ کے جنازے پر کہ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جنازہ پورا تیروں میں چھپ گیا۔ اور یہاں بعض علماء نے بہت اچھا جملہ کہا، وہ کہتے ہیں کہ حسن اور حسین کے جنازے میں اتنا فرق ہے کہ حسن کے تابوت پر تیر تھے اور حسین کا جنازہ تیروں پر تھا۔ زمانے کے امام کی فریاد ہے، زمانے کے امام کی فریاد ہے کہ میرا سلام ہو اس پر کہ جو جب زین سے زمین پر آ رہا تھا، نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، پورا جس میں حسین تیروں پر معلق ہو چکا تھا۔ یہاں تک کہ بعض علماء کی صراحت کے مطابق حسین کربلا کی زمین پر آنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے زور لگاتے ہیں تاکہ سینے میں موجود تیر پشت سے باہر آئے، اور پھر اس کے بعد حسین زمین کربلا پر آئے۔ زینب کبرا کی تو عجیب قسمت ہے، زینب کبرا کا عجیب نصیب ہے کہ کبھی وہ 28 سفر کو اپنے نانا کا جنازہ دیکھیں، کبھی وہ ماں کے شکستہ پہلو کا واقعہ مشاہدہ کریں، کبھی اپنے بابا کے سر کے خون کو بہتے ہوئے داڑھی تک آتے ہوئے دیکھیں، کبھی حسن کے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھیں اور کبھی حسین کے لاش کے ٹکڑے دیکھیں کہ جو شام غریبہ میں زینب کبرا نے دیکھا ہے کہ حسین کا جنازہ پامال ہو رہا ہے، تو کوئی پوچھے کہ زینب کبرا پر کیا گزری، اور اس سے پہلے کہ جب تلہ زینبیہ پر جناب زینب کھڑی تھی اور شمر کا خنجر چل رہا تھا تو زینب کے دل پر کیا گزر رہی تھی۔ مگر عزیزو عجیب ایک جملہ جو 11 محرم کو جناب زینب نے کہا تھا، بس اسی کے اوپر میں مجلس کو مکمل کر رہا ہوں۔ ذرا سوچیے، 11 محرم کو جب مقتل سے یہ قافلہ گزارا گیا ہے، عمر سعد نے یہی کہا تھا نا کہ میں چاہتا ہوں ان بیویوں کے زخم اور گہرے ہو جائیں، ان کے قافلے کو گزارا جائے مقتل سے۔ مقتل سے جب گزارا گیا، سر تو کاٹے جا چکے ہیں، مگر کیا لیلا کو پہچاننے میں کوئی تکلف ہے کہ یہ میرے اکبر کا لاشا ہے؟ کیا فروا کو پہچاننے میں کوئی زحمت ہے کہ یہ میرے قاسم کا لاشا ہے؟ کیا سید سجاد کو پہچاننے میں کوئی زحمت ہے کہ یہ میرے بابا کا لاشا ہے؟ ہر بی بی اپنے وارث کے لاشے کو دیکھ رہی ہے، سید سجاد حسین کے لاشے کو دیکھ رہے ہیں، مگر زینب کس کو دیکھ رہی ہے؟ آپ کہیں گے حسین کے لاشے کو، جی نہیں۔ آپ کہیں گے ہو سکتا ہے انو محمد کے لاشے کو دیکھ رہے ہیں، جی نہیں۔ سید سجاد کی نظریں بابا کے لاشے پر ہیں، زینب کی نظریں سجاد پر ہیں۔ لگ رہا ہے کہ حسین نے جو امانت میرے سپرد کی ہے، سجاد جی نہیں پائیں گے، روح پرواز کر جائے گی۔ کچھ مجھے ایسا کرنا پڑے گا کہ سجاد کی توجہ بابا کے لاشے سے ہٹے۔ اس موقع پر جناب زینب نے کام کیا، اپنے آپ کو ناکے سے گرا دیا، اور جیسے ہی سید سجاد نے بی بی کو گرتے ہوئے دیکھا، فوراً ارے پھوپھی اما آپ کو کیا ہو گیا؟ اور جناب زینب کہتی ہیں بیٹا مجھے کیا ہونا ہے، تو بتا تجھے کیا ہو گیا؟ سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اما آپ انصاف سے بتائیے، اس بیٹے کی کیا حالت ہونی چاہیے کہ جس کا بوڑھا باپ اس کا لاشا اس طرح سے پڑا ہو اور وہ اسے ایک مٹھی خاک بھی نہ ڈال سکے، اس جوان بیٹے کی کیا حالت ہونی چاہیے؟ اور جناب زینب نے دلاسا دیا، مگر بیٹا یہ ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا، ایک وقت آئے گا جب یہاں پر روضے تعمیر ہوں گے، لوگ دور دور سے آئیں گے زیارت کرنے کے لیے، یہ کہنے کے لیے السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ بس عزیزو آخری جملے ہیں، جب جناب زینب نے سید سجاد کی توجہات کو ہٹا دیا، اور پھر اب آہستہ آہستہ اپنے ماں جائے کے لاشے پر آئیں، اور آنے کے بعد کچھ کہا، اور وہ جملے کیا ہیں جناب زینب؟ اب یہ عشق کی زبان ہے، یہ محبت کی زبان ہے۔ جناب زینب اپنے بھائی کے لاشے پر آئیں، آہستہ آہستہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جب گری تھی جناب زینب ناکے سے تو ہاتھوں کا سہارا نہیں لے سکی تھی، آہستہ آہستہ بھائی کے لاشے پر آئیں اور کہنے لگی اے بھیا حسین مجھ سے شکایت نہ کرو نا، اے بھیا تجھے یاد ہے نا کہ مدینے میں بڑے بھائی کے جسم میں موجود تیروں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے چنا تھا، حسن کے تابوت میں جو تیر لگے تھے میں نے اپنے ہاتھوں سے چن کر وہ تیر نکالے تھے، مگر بھیا حسین زینب سے شکایت نہ کرنا، زینب کی شکایت نہ کر، ناراض نہ ہونا ہے حسین، میں تیرے جسم کے تیر بھی چن کر باہر نکال دی، مگر میرے بھائی حسین دیکھ لے میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، زینب مجبور ہے۔